والذي خبث لا يخرج إلا نكدا كذلك نصرف الآيات لقوم يشكرون. اور پاکیزہ شہر یخرج نباتہ اس کا سبزہ نکلتا ہے بإذن ربه اپنے رب کے حکم سے. والذی خبث اور جو خراب ہے لا یخرج الا نکدا اس سے صرف ناقص ہی نکلتا ہے. ذالک اسی طرح اللہ تبارک و تعالی آیتوں کو پھیر پھیر کر بیان فرماتے ہیں قومی یشکرون تاکہ قوم شکر ادا کرے. اس آیت میں سورۃ الاعراف کی پارہ نمبر 8 آیت نمبر 58 میں اور اوپر میں جو آیت ہے اس میں تعلق کا ربط یہ ہے پچھلی آیت میں وہو الذی یرسل الریاح میں آسمان سے فیض دیا جاتا ہے فائدہ ہوتا ہے لوگوں کو. اللہ آسمان سے فیض یعنی بارش دے کر اپنی قدرت کا اظہار فرماتا ہے. آج کی آیت میں جس زمین پر یہ بارش گرتی ہے کبھی فیض دیتا ہے کبھی فیض نہیں دیتا, دے کر نہ دے کر بھی اپنی قدرت کا اظہار فرماتا ہے. میں چاہتا ہوں اس سے سبزہ نکالوں کھیتیاں وغیرہ اور میں نہیں چاہتا نہیں دیتا. اچھی زمین ہوتی ہے بارش گرنے کے بعد وہاں سے بہترین سے بہترین کھیتیاں پکتی ہے پھل اور فروٹ نکلتے ہیں. یہ سب کے سب رب کے حکم سے ہے. اگر رب نہ چاہے تو کچھ نہیں ہوتا. اس میں بھی اللہ اپنی توحید کو بیان فرماتے ہیں. اس سے معلوم ہوتا ہے استعداد اگر ہوتی ہے استعداد کا اگر کسی میں ہوتی ہے تو پھر یہ قبول کرتا ہے, استعداد نہیں ہوتی تو قبول نہیں کرتا. اس کی مثال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں بیان فرمائی کہ جس طرح بارش کے ذریعے اللہ زمین میں حیات پیدا کرتا ہے زندگی دیتا ہے وہ درخت جو سوکھ گئے بالکل گرین گرین نظر آتے ہیں, اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وحی الہی اللہ کی وحی چاہے وہ وحی قرآن ہو یا حدیث مبارکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہو فرمایا اس کی مثال بھی بارش کی طرح ہے. اللہ جس طرح استعداد کے مطابق بارش دے کر وہاں سے سبزہ اگاتا ہے اسی طرح دل کی کھیتی جو ہے اس پر بھی اللہ وحی کے ذریعے سے کبھی استعداد ہوتی ہے تو آدمی ترقی کر جاتا ہے ورنہ کئیوں کو دیکھا ہے علم اس کے پاس آیا تقوی آیا لیکن استعداد نہیں تو یہ بھٹک گیا. بارش جب گرتی ہے نبی علیہ السلام نے مثال دی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ زمین بالکل پتھریلی ہوتی ہے بارش گرتی ہے پانی نکل جاتا ہے اندر میں لینے کا جذب کرنے کی اندر میں لینے کی استعداد اور کیپبلٹی نہیں ہے تو پانی سارا کے سارا نکل جاتا ہے. اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ زمین پتھریلی نہیں تالاب جیسا ہے نہر جیسا ہے گڑے ہیں پانی گرا آسمان سے بارش گری اپنے اندر جذب تو نہیں کیا لیکن جمع کر لیا بیکیم لائک اے اسمال پاؤنڈ اسمال ریور چھوٹا سا تالاب. اور کبھی ایسا ہوتا ہے بارش گری اور اپنے اندر لے لیا جذب کر لیا زرب انسائٹ اور اس سے پھر فائدہ ہی فائدہ زمین کو بھی اور دوسروں کو بھی ہوا. انسان کی کھیتی کی بھی یہی حالت ہے. وحی الہی قرآن کریم کے ذریعے اور نبی علیہ السلام کی زندگی کے ذریعے کبھی ایسا ہوتا ہے کہتے چلے جاؤ چلے جاؤ چلے جاؤ، لیکن یہ اپنے اندر جذب کرنے کی استعداد ہی نہیں رکھتا، ایک کان سے سنا دوسرے کان سے نکال دیا، نہ ایمان کی اور نہ عمل کی، نہ عمل صالح کی توفیق ہوئی، کفر پر باقی رہا، شرک پر باقی رہا، بدعتوں پر باقی رہا، فسق پر باقی رہا، کبیرہ گناہ کرتا رہا کرتا رہا، اور کبھی بارش گری خود تو فائدہ نہیں اٹھایا لیکن دوسروں کو فائدہ دیا، جیسے تالاب میں اندر میں تو جذب نہیں ہوا، پانی کو جمع کر لیا، جانوروں کو فائدہ ہوا، درندوں کو، پرندے کو، بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے استعداد والا آدمی کہ خود تو نہ پانی اٹھاتا قرآن سے، عمل کرتا ہی نہیں، ہمارے ایک مول صاحب تھے وہ کہا کرتے تھے لوگوں کو، میں جو کہوں وہ کرو، میں جو کروں وہ نہ کرو، میں جو کہوں وہ کرو اور میں جو کروں وہ نہ کرو، ایسی بھی حالت ہوتی ہے بعض مرتبہ، واعظ و نصیحت، تبلیغ، تصنیف سب کچھ لوگوں کے لیے ہوتا ہے لیکن اپنے اندر جذب کرنے کی استعداد ہی نہیں ہے، خود تو کورا ہے، اور تیسری صورت یہ ہوتی ہے کہ خود بھی جذب کر لیتا ہے، اس کی زندگی بدل جاتی ہے، صحیح راستے پر ہوتا ہے، نیک کام کرنے کی استعداد ہے اس میں، اور دوسروں کو نیک کام پر لانے کی بھی استعداد ہے، استعداد نہ ہو تو پھر کام ہی نہیں چلتا۔ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم بیٹھے ہوئے تھے شیخ احمد کبیر رحمت اللہ علیہ کے پاس، ان کی خدمت میں، ان کی مجلس میں، مریدوں میں سے ایک مرید کھڑا ہو گیا اور اپنے شیخ سے کہنے لگا، حضرت کتنے سال ہو گئے تمہارے پاس آتے ہوئے، آپ کی مجلس میں آتے ہوئے سبھی کو اجازت مل گئی، مجھے نہیں ملی، سبھی کو اجازت مل گئی۔ حضرت اسی وقت جوش میں آئے، ایک بچہ کھیل رہا تھا، بالکل معصوم سا بچہ، چھوٹا بچہ، 4-5 سال کا ہوگا، اس کو بلایا، بچے ادھر آؤ، یہ اینٹوں کا ڈھیر رکھا ہوا ہے، جتنے لوگ بیٹھے ہیں میرے سامنے 10-12، سب کے سامنے ایک ایک اینٹ رکھ دو، انہیں کا یہ رکھو یہ رکھو یہ رکھو، سب کے سامنے وہاں سے لے کر ایک ایک اینٹ رکھ دو، بات سمجھ میں آ رہی ہے، ایک ایک اینٹ رکھ دو، بچہ بھی اس نے سب کے سامنے ایک ایک اینٹ رکھ دی، اور جس نے سوال کیا تھا حضرت سے کہ مجھے اجازت نہیں ملی، خلافت نہیں ملی، اس بچے نے اس کے سامنے اینٹ کا رورا رکھ دیا، حضرت نے فرمایا دیکھا میں نے تو نہیں کہا اس کو، لیکن تیرے اندر استعداد نہیں، اس کا اثر اللہ نے اس بچے پر ڈالا کہ اس کا اظہار تیرے سامنے ہو گیا، اگر میں کہتا تو تجھے بات سمجھ میں نہیں آتی، استعداد نہیں ہوتی ہے۔ شیخ شہاب الدین سہروردی رحمت اللہ علیہ، ان کی یہاں بھی ایک مرتبہ ایسا ہی مسئلہ ہوا، بڑے عجیب اللہ کے بندے تھے، حضرت فرماتے ہیں ایک مرتبہ میں کعبہ گیا، ایک آدمی کعبہ کا گلا پکڑ کر رو رہا تھا رو رہا تھا رو رہا تھا، میں نے اس کے دل کی طرف توجہ کی، حضرت فرماتے ہیں میں نے اس کے دل کی طرف توجہ کی تو مجھے پتا چلا کہ اس کا دل غافل ہے، آنکھوں سے آنسو ہے لیکن دل غافل ہے۔ اور کچھ دن کے بعد میں مینا کی گلیوں میں گیا، وہاں پر ایک آدمی دکان میں بیچ رہا ہے اور اتنے کسٹمرز اس کے سامنے خریدنے کے لیے کھڑے ہیں، میں نے اس کے دل کی طرف توجہ کی تو اس کے دل میں، اس کا دل اللہ کے ذکر میں مشغول تھا، وہ آدمی کعبہ کا غلاف پکڑ کر روتا ہے، یہ روتا صرف اپنے قافلے والوں کو دکھانے کے لیے تھا کہ دیکھو میں غلاف پکڑ کر کتنا رو رہا ہوں، اور اس کا دل تو اللہ سے غافل تھا، شو آف کرنے کے لیے۔ اور وہ آدمی جو دنیاوی کام کاج میں مشغول تھا لیکن اس کا دل اللہ سے لگا ہوا تھا۔ شیخ شہاب الدین سہروردی فرماتے ہیں ان کی مجلس میں بھی یہ مسئلہ ہوا، ایک آدمی نے یہی سوال کر دیا، حضرت نے فرمایا ٹھیک ہے، سارے مریدین آئندہ کل اپنے ہاتھ میں ایک چھوڑی اور ایک مرغی لے کر آ جائیں، سب کے سب آئے. استعداد ہوتی ہے اس پر قرآن اور حدیث اور نبی کی زندگی کی باتیں کم کر جاتی ہیں. استعداد ہی نہیں ہوتی اندر میں, کھوکھلا ہے, اس پر کچھ کام نہیں کرتا. دوسرا دین ہوا سارے موجود ہیں, جاؤ یہ مرغی کو ذبح کرو, ہر ایک ایسی جگہ پر جہاں کوئی دیکھنے والا نہ ہو, ایسی جگہ ذبح کرو جہاں کوئی دیکھنے والا نہ ہو. سارے چلے گئے, کوئی اس کونے میں, کوئی باتھ روم کے پیچھے چلا گیا, کوئی وال کے پیچھے چلا گیا, کوئی کونے میں چلا گیا تاکہ کوئی دیکھے نہیں. جب یہی سمجھ رہے تھے کہ کوئی نہ دیکھے, اور جس کو اجازت دی تھی وہ بھی چلا گیا, کیونکہ سوال اسی پر تھا کہ آپ نے ان کو اجازت دے دی, ہم اتنے سالوں سے آپ کے پاس ہیں, ہمیں اجازت نہیں. سب نے اپنی مرغیوں کا ذبح کر دیا اور سب آ گئے. وہ آدمی جس کو اجازت دی تھی, خلافت دی تھی, وہ آیا. اس نے کہا حضرت میں تو ذبح کر ہی نہیں سکتا. کہا کیوں؟ اس لیے کہ آپ نے تو کہا کوئی دیکھنے والا نہ ہو, لیکن اللہ تو مجھے دیکھ رہا ہے. حضرت نے فرمایا یہ بات ہے, یہ سوکھی لکڑی تھی فوراً جل گئی تو میں نے اسے اجازت دے دی, آپ سب کی لکڑیاں ابھی گیلی ہے, آگ میں جلی نہیں, تو میں نے آپ کو ابھی تک اجازت نہیں دی ہے. اس کے دل میں استعداد ہے, اللہ ہر جگہ حاضر ہے اس کی, اسی استعداد پر اس کو میں نے اجازت دی ہے. ورنہ ایک باپ نے بتایا میں نے اپنے بیٹے کے لیے کعبہ کے اندر جا کر کعبہ کا غلاف پکڑ کر میں نے دعائیں کی, لیکن میرے بیٹے کی استعداد نہیں بنی, اس لیے کہ بیٹے کا دل کا برتن الٹا تھا. او الک السمع وهو بصیر, بارش ہو رہی ہو اور برتن آپ الٹا کر دو تو اس میں ایک بھی قطرہ گرنے والا نہیں ہے. مسلا دھار بارش ہو رہی ہے لیکن ایک بھی قطرہ نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ برتن تو الٹا ہے. مسلا دھار قرآن کی نصیحتیں, نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی باتیں بیان کر دی جائیں, لیکن برتن بالکل الٹا ہو تو اس میں کبھی اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی برکتی اور نورانیت کی باتیں آ ہی نہیں سکتی ہے. اس لیے اپنی اولاد کو بھی دعاؤں سے بچائیں. بعض مرتبہ یہ اپنی جوانی کے نشے میں ہوتے ہیں بچے, جوانی کے نشے میں ہوتے ہیں, اپنے وقت کے بادشاہ ہوتے ہیں. 18 سے لے کر 25 سال کی عمر اپنے وقت کے بادشاہ ہے, انہیں کوئی فکر نہیں ہوتی, تکلف ہوتے ہیں. جب سر پر بوجھ آتا ہے تبھی پتا چلتا ہے کہ دنیا کیا ہے, کمانا کیا ہے. ابھی تب تو باپ کمائی تھا, اب تو آپ کمائی ہے نا. آز مرتبہ کسی نیک آدمی کی وہ بے ادبی کر دے اور اس کی بد دعا لگ جائے تو اس کے دل کا برتن پوری زندگی الٹا ہو جائے گا, کبھی اس کو فائدہ نہیں ہوگا کبھی کسی کی بد دعا لگ جائے تو. کبھی ایسا ہوتا ہے. حضرت مولانا انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ کتنے بڑے محدث تھے وقت کے, بحقی تھے کہ بہت بڑے محدث. حضرت مولانا یوسف بن نوری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں وہاں کتنے لوگ تھے قریب میں رہنے والے, لیکن لوگوں سے حضرت سے فائدہ نہیں اٹھایا, فائدہ نہیں اٹھایا. زندگی گزر گئی حضرت کی. کہا میں 6 مہینے کے لیے حضرت کے پاس گیا اور اللہ پاک نے میری استعداد بنا دی, میرا برتن کھلا تھا, حضرت کے سامنے میں نے پیش کر دیا. حضرت مولانا یوسف بن نوری صاحب, کون نہیں جانتا انہیں, حضرت مولانا بجنوری صاحب جنہوں نے بخاری کی شرح بھی لکھی ہے, جن کے بارے میں وہ کچھ ہی وقت رہے, جن کے بارے میں آتا ہے کاش کہ یہ بخاری کی شرح پوری کر دیتے تو حق ادا کر دیتے اردو میں. ان کے بارے میں انور شاہ فرماتے ہیں رحمت اللہ علیہ کہ یہ جوان کاش کہ مجھے پہلے ملا ہوتا, اس لیے کہ اس کا دل کا برتن کھلا ہوا ہے, میں اپنی ساری باتیں اس کے اندر ڈال دیتا. اور میں اپنے طلبہ سے کہا کرتا ہوں مدرسے میں, بہت مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ طلبہ یا بہت سارے عوام بے جا اعتراض کرتے ہیں, بے جا سوال کرتے ہیں, اسے پتا ہوتا ہے لیکن ویسے ہی سوال کرتے ہیں, اس کا بھی نقصان بڑا خطرناک ہوتا ہے. ہمارے مفتی تقی صاحب فرماتے ہیں جب بھی کوئی مجھے سوال کرنے کے لیے آتا ہے, کوئی بھی مسئلہ پوچھنے کے لیے آتا ہے, تو میں اپنے دل میں سوچتا ہوں اللہ مجھے اس کا جواب نہیں آتا تو ہی میرے دل میں ڈال دینا. کیا توازو ہوتی ہے, آج کل تو ماحول ایسا ہو گیا سب کچھ پتا ہے لیکن سامنے والے کا امتحان لینے کے لیے اعتراض کیا جاتا ہے. غالباً حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں لوگ مرتد ہو گئے. ہاں مرتد ہو گئے تو بہت سارے, اس کی وجہ خود ابوبکر صدیق فرماتے ہیں کہ یہ مرتد کیوں ہو گئے, اللہ نے ان کے دل کے برتن کو الٹا کیوں کر دیا. وجہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ خود فرماتے ہیں, فرمایا حجت الوداع کا موقع تھا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی عرفات سے بالکل مغرب کا وقت مزدلفہ کی طرف جانے والے ہیں, عرفات کے میدان میں تیاری ہے ابھی جانے کی مزدلفہ میں. حضرت نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یاد فرمایا اسامہ کو رضی اللہ تعالی عنہ, ابھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے نبی کے چہیتے, اسامہ کہاں ہے؟ لوگ تلاش کرنے لگے, اتنا بڑا مجمع تھا نا صحابہ کرام کا آخری حج میں, تو کہاں ہے؟ مائک کی سسٹم تو نہیں ٹھیک ہے پھر اعلان کر دیا جائے. آواز آنے لگی بھائی اسامہ کہاں ہے, اسامہ کہاں ہے؟ اتنے میں حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان لوگوں میں کچھ ایسا گروہ تھا جنہوں نے کہا اپنی زبان سے اس کالے آدمی کا انتظار ہے, یہ حبشی آدمی کا انتظار ہے, چہرے سے کالا ہے اور اتنی تلاش ہے اور نبی علیہ السلام اس کا انتظار کر رہے ہیں. خیر اسامہ تو آ گئے, نبی علیہ الصلوۃ والسلام بڑے خوش ہو گئے اور جو کچھ کہنا تھا کہہ دیا. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا جن لوگوں نے جن گروہ نے اعتراض کیا تھا میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا, جب میرے حکومت کا زمانہ آیا اللہ پاک نے ان کے دل کو الٹا کر دیا, وہ سارے کے سارے مرتد نظر آتے ہیں. یہی وہ لوگ تھے جنہوں نے اعتراض کیا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ اس کا انتظار. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ ہے, ایران کو فتح کرنے کے لیے صحابہ کرام کے لشکروں کو بھیج دیا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک چبوترے پر ایک ہائی پلیس پر کھڑے ہو گئے اور سارے گروہ کو دیکھنے لگے, صحابہ کرام کی جماعت کو دیکھنے لگے. آبا بھی حیران ہے, امیر المومنین آج ایک بڑی جگہ پر کھڑے ہو کر دیکھ رہے ہیں جماعت کو, خوش ہے. ایک جماعت گئی, دوسری جماعت گئی, تیسری جماعت گئی, ایک جماعت پورا گروہ آنے لگا. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے چہرے کو پھیر لیا, ان کی طرف نہیں دیکھا. بات آئی گئی ہو گئی, لیکن صحابہ کرام تو صحابہ کرام تھے, بھانپ لیا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو, کیونکہ کبھی نہیں چڑھے اتنی اونچی پلیس پر, آج چڑھے ہیں, کوئی نہ کوئی تو بات ہے. سب کو دیکھتے رہے, خوش ہوتے رہے, دعائیں دیتے رہے. ایک گروہ آیا, اس سے چہرہ پھیر لیا, انہیں کچھ نہیں کہا. صحابہ کرام پوچھ رہے, بار بار پوچھ رہے, حضرت بتائیے نا کچھ تو بات ہے. آپ سب کو دیکھ کر خوش ہوتے رہے, دعائیں دیتے رہے, کچھ نہیں ہے. جب بہت اصرار کیا تو امیر المؤمنین حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا, سبحان, فرمایا ان گروہ میں سے مجھے فتنے کی بو آ رہی تھی, اس گروہ سے مجھے فتنے کی بو آ رہی تھی, میں نے انہیں نہیں دیکھا اور میں نے انہیں دعائیں بھی نہیں دی. یہ کون سا گروہ ہے؟ عثمان فرماتے ہیں ان کے زمان, حضرت علی فرماتے ہیں حضرت عثمان کو شہید کرنے والا یہی گروہ ہے. حضرت عمر نے, اللہ والے ہوتے ہیں دل کی استعداد کو بھانپ لیتے ہیں, فتنے کی بو آ رہی ہے اور سب سے بڑا فتنہ حضرت عثمان کی شہادت کا وہاں سے شروع ہوا. یہی گروہ تھا جنہوں نے حضرت عثمان کو شہید کیا. اللہ اشارہ فرما رہے والبلد الطیب یخرج نباتہ, بارش کا ذکر کرنے کے بعد زمین کا ذکر کر رہے ہیں, میں اپنی نعمت کو برساتا ہوں اور پھر جس میں استعداد ہوتی ہے, جس زمین میں, وہ زمین قبول کرتی ہے, جس زمین میں استعداد نہیں ہوتی وہ قبول نہیں کرتی. اسی طرح دل کی کیفیت کی حالت ہوتی ہے کہ میں اپنے وحی کی بارش کو برساتا ہوں, اپنے نبی کے اوپر وحی کی بارش کو برساتا ہوں. اب جن کی استعداد ہوتی ہے وہ قبول کرتے ہیں, جن کی استعداد نہیں ہوتی وہ قبول نہیں کرتے. والبلد الطیب یخرج نباتہ باذن ربی والذی خبث لا یخرج الا نکیدا, کانٹے نکل گئے کبھی؟ نکلا بہت ناقص نکلا, بہت سال ہو گئے اس درخت پر فروٹ ہی نہیں آتے، بہت سال ہو گئے بنجر، گھاس بھی ایسا نکلتا ہے کہ جانور بھی نہیں کھاتا، بہت سارے ایسی گھاس کی قسمیں ہیں جانور بھی نہیں کھاتا اس کو، بنجر زمین کچھ نہیں، کوئی فائدہ ہی نہیں، اس زمین میں لوگ اگاتے بھی نہیں، پتا ہے کہ یہاں کچھ اگنے والا بھی نہیں ہے، زمین ہے. اور بعض زمین ایسی ہوتی ہے، اللہ اکبر، ایک بات سن لی قرآن اور حدیث کی زندگی بن گئی ان کی. ذالک لنصرف الآیات، اللہ کہتے ہم آیتوں کو کھول کھول کر پھیر پھیر کر بیان کرتے ہیں، کبھی جنت کی آیت، کبھی جہنم کی آیت، کبھی یہ آیت، کبھی یہ آیت. قرآن کو دیکھو نا کس انداز سے بیان کرتا ہے، کبھی کیا بیان کرتا ہے، کبھی کیا، کبھی صحابی کا واقعہ، کبھی فرعون کا واقعہ، کبھی قارون کا واقعہ، کبھی شیطان اور آدم علیہ السلام کا واقعہ، تاکہ پھیر پھیر کر میں بیان کرتا ہوں، کوئی نہ کوئی بات سن کر تمہارے دل پر اثر کر جائے، اور اس کو سن کر پھر تم اللہ کے شکر گزار بندے بنو. اللہ نے اتنی بڑی نعمت دی ہے قرآن کی، ہر بار اس قرآن کو پڑھو، وقت ملے تو ترجمہ کے ساتھ پڑھو، وقت ملے تو ترجمہ کے ساتھ پڑھو، سمجھو اللہ قرآن میں کیا کہتا ہے اور ہم کہاں جا رہے ہیں، ہمارا دل کا برتن کیسا الٹا ہو چکا ہے کہ کسی کی بات اثر کرتے ہی نہیں. سالوں سال نکل گئے، کئی لوگ آ گئے نماز پڑھو نماز پڑھو نماز پڑھو، پڑھتے ہی نہیں. کئی لوگ آ گئے غیبت نہ کرو غیبت نہ کرو، زندگی نکل گئی اسی میں لگے. اللہ ہمیں دل کے برتن کو سیدھا کرنے کی توفیق عطا فرما. لقد ارسلنا، فرمایا اب جب بارش برستی ہے، بعض قوم ہے جنہوں نے قبول کر لیا، بعض قوم ہے جنہوں نے قبول نہیں کیا. اسی پر اب آگے چل کر انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کی قوم کی واقعات بیان کرتے ہیں، قوم نوح کے، قوم عاد کے، قوم سمود کے، قوم صالح کا اور قوم لوط کے واقعات آگے ہر رکوع کے اندر بیان کرتے ہیں کہ ان کے واقعات کو دیکھو سمجھو، ان کے اندر استعداد نہیں تھی، ان کی حالت کیا ہوئی. اسی سے اپنی زندگی، قرآن قصے کہانی کی کتاب نہیں ہے، سوائے یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کے پورے قرآن میں کسی نبی کا پورا قصہ نہیں بیان کیا گیا غالباً، ورنہ ہر نبی کے واقعات کو توڑ توڑ کر توڑ توڑ کر بیان کیا. اس کی ایک وجہ تو یہ ہے جیسی جیسی ضرورت تھی ضرورت کے مطابق واقعے کو بیان کیا، جہاں جس پارے میں جس موضوع کے حساب سے ضرورت تھی، اسی لیے اس موضوع کے حساب سے اس نبی کے واقعے کو اور اس کی قوم کے واقعے کو بیان کر دیا. لیکن ہمارے حضرت مولانا اسلم صاحب شیخ پوری رحمت اللہ علیہ بڑی اچھی بات فرماتے ہیں، کہیں تم اللہ نے قرآن میں انبیاء علیہ السلام اور اس کی قوم کے قصے کو بالتفصیل ایک ہی مرتبہ بیان نہیں کیا، ورنہ کہیں تم قصے کہانی میں ہی مشغول ہو جاؤ اور اصل حقیقت قرآن کی تم بھول جاؤ. آج کل ہوتا ہے ناول کی کتابیں سٹوریز پر سٹوریز پڑھتے چلے جاتے ہیں، اسی میں مشغول ہے، کوئی فائدہ نہیں. اس لیے اب اسے یہاں سے واقعات کو بیان کیا جا رہا ہے. لقد ارسلنا نوحا الى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله، البتہ تحقیق، بے شک ہم نے بھیجا. اللہ کیا کہتے ہیں؟ ہم نے جر کاٹ دی، یہ رسول بھی خدا نہیں ہے اللہ ہی ہے، اور اللہ ہی نے رسول کو بھیجا ہے. ایسا نہیں جیسے آج کل لوگ کہتے ہیں معراج میں گئے، معراج میں گئے اور کیا بن کر آئے؟ اللہ کی صورت لے کر دنیا میں اللہ اتر آئے، نبی اللہ بن کر دنیا میں. ہم نے بھیجا ہے نبیوں کو، سارے نبیوں کو، یہ اللہ کے بندے ہیں. سبحان الذی اسرا بعبده لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان سیدنا محمدا عبدہ ورسولہ. پہلے عبدن بعد میں رسول. امام فخر الدین رازی فرماتے ہیں جب نبی علیہ السلام معراج میں گئے تو اللہ نے پوچھا تجھے کون سے لقب سے پکارا جائے؟ فرمایا مجھے عبدن بڑا پسند ہے، عبد بندہ بن کر دنیا میں زندگی گزارنا اللہ کو بڑا پسند ہے، عبدن کے معنی ہے سبمٹ یور سیلف ٹوڈز اللہ, سبمٹ یور سیلف, باؤ یور سیلف ٹوڈز اللہ, اللہ کے سامنے فرما برداری کے ساتھ جھکنا. ٹھیک نام ہے بندہ. نوح علیہ قومی, نوح علیہ السلام والسلام کو بھیجا قوم کی طرف. یہ نوح علیہ السلام جن کو آدم ثانی بھی کہا جاتا ہے, اس سے پہلے جتنے انبیاء آئے, طالباً صاحب رولمانی نے لکھا ہے کہ سارے کے سارے ان کے ماننے والے جتنے تھے سب مسلمان تھے. شرک شروع ہوا عیسیٰ نوح علیہ السلام والسلام کے زمانے میں. اس سے پہلے جتنے انبیاء گزر گئے بہت محبت کرتے تھے اپنے نبیوں سے, ادریس علیہ السلام, شیس علیہ السلام, آدم علیہ السلام کے بعد. بیچ میں مستدرک حاکم کی روایت ہے کہ بیچ میں حضرت آدم اور نوح علیہ السلام کے درمیان میں 10 صدی گزری ہے. عشر قرون کا لفظ روایت مستدرک حاکم میں ہے, اگرچہ ابن کثیر فرماتے ہیں کہ یہ روایت بخاری میں ہے, لیکن امام ابن کثیر رحمت اللہ علیہ کا وہم ہے, یہ روایت بخاری میں بھی نہیں اور صحیح ستہ میں بھی نہیں ہے, صرف مستدرک حاکم نے اس کو نقل کیا ہے. ورنہ تاریخ میں تو لکھا ہے حضرت آدم علیہ السلام والسلام اور حضرت نوح علیہ السلام کے درمیان میں 146 سال کا بیچ میں واسطہ ہے, بعضوں میں 140 سال کا لکھا ہے, لیکن جو بھی ہو حضرت نوح علیہ السلام والسلام ان کو آدم ثانی کہا جاتا ہے. قیامت کے دن جب امت سارے انبیاء علیہ السلام کے سامنے جائے گی, اس وقت جو خطاب کرے گی حضرت نوح علیہ السلام والسلام کو تو یہی کہے گی انک اول الرسل الى اہل الارض سماکم اللہ عبدا شکورا, آپ سب سے پہلے رسول میں ہیں. چونکہ ان کے زمانے میں شرک بہت عام ہو گیا کہ مجسمے بنائے, تصویر بنائی پچھلے بزرگوں کی, انبیاء علیہ السلام کی, آہستہ آہستہ پہلے تو ان کو دیکھتے رہے, دیکھ کر ہی خوش ہو جاتے تھے, چونکہ لوگ بہت یاد کرتے تھے اپنے بزرگوں کو جو انتقال ہو گیا, اور پھر آہستہ آہستہ وہ گزر گئے تو پھر دوسرے لوگ آ گئے. شیطان نے پٹی پڑھا دی کہ تمہارے پچھلے والے تو ان کے سامنے جھکتے تھے, رکوع کرتے تھے, پھر سجدہ کرنا سکھایا, پھر مانگنا بھی سکھا دیا کہ یہی اللہ ہے انہی سے مانگو. حدود سے جب بندہ آگے نکلتا ہے تو پھر وہ تباہ و برباد ہو جاتا ہے. جو حد شریعت نے بیان کی اسی حد پر رہ کر عبادت کریں, اسی حد پر رہ کر بزرگوں سے فیض حاصل کریں تو یہ ٹھیک ہے, ورنہ تو پھر ایسا ہو جاتا ہے کہ یہ آگے بڑھتا ہے پھر بزرگوں ہی کے سامنے سجدے شروع کر دیتا ہے, پھر ان کی قبروں پر سجدے, پھر ان سے مانگنا شروع, پھر یہاں تک کہہ دیتا ہے کہ کعبہ جانے کی ضرورت نہیں, اجمیر چلے گئے, ہمارے حج مکمل ہو گیا, ہمارا حج مکمل ہو گیا. کل ہند رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میرے والد صاحب فوج کے بڑے سردار تھے, افسر تھے, اور ان کی ڈیوٹی چینج ہو گئی دلی سے لے کر اب اجمیر میں, اجمیر چلے گئے. حالت ہی لوگوں کی عجیب ہے, کیا کہوں, دماغ ایسے لوگوں نے خراب. عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں مذہب کو تباہ کرنے والے 3 گروہ ہیں, آل الملعو پر انہوں نے بیان فرمایا. ایک تو قوم کے چودھری, قوم کے سردار جن سے مذہب اور مذہب والے تباہ ہوئے ہیں, اور ایک ہے وہ صوفی جن کو قرآن اور حدیث اور نبی کی سنت کی بو تک نہیں لگی, کبھی سنت کے مطابق زندگی نہیں گزاری, کبھی نماز نہیں پڑھی, کبھی روزے نہیں رکھے, بیٹھے بیٹھے سموک کرتے رہے. ان صوفیوں سے دین کو بڑا نقصان ہوا. اور نمبر 3 پر علماء سو, وہ علماء کا تو کام تھا ممبر پر بیٹھ کر لوگوں کو اخلاق کی دعوت دے, نماز کی دعوت دے, اور لوگوں کو دین کی دعوت دے, نبی کی زندگی بتائی جائے, لیکن مسجدوں کے ممبر پر بیٹھ کر علماء نے کیا شروع کر دیا, پولیٹکس شروع کر دی. وہاں سے اخبار کی بات, کیا اور کیا, ایسی پولیٹکس کہ امت میں فرقے کر دیے, فلاں کافر, فلا کافر. یہ منبر تو رکھا گیا کہ جہاں پر بیٹھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں لوگوں کو اسلام کی دعوت دی، نماز کی دعوت دی، امت کو جمع کیا. اب یہ منبر امت کے توڑنے کا سامان بن گیا. تین گروہ سے امت کو بڑا نقصان ہوا ہے. شیخ الہند فرماتے ہیں کہ میرے والد صاحب کی ڈیوٹی چینج ہو گئی اور اجمیر میں رکھ دیا گیا. افسر تھے پولیس. سال میں ایک دن آتا ہے کہ یہ لوگ کیوڑے کے پانی سے اور خوشبو سے اور دودھ سے ساری چیزیں جمع کرتے ہیں اور اس سے وہ مزار اقدس حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ بہت بڑے بزرگ ہیں، کوئی شک نہیں. ہم تو ان کے پیر کی نیچے کی مٹی کے برابر بھی نہیں ہیں، بہت بڑے اللہ کے ولی ہیں. لیکن بعد کے لوگوں نے کیا اور کیا تباہی مچائی ہے جس کا سبق تو حضرت نے بھی نہیں دیا اپنی زندگی میں. پوری زندگی توحید کا سبق دیتے رہے لیکن ان کی قبر پر آج بدعتوں کا اڈا بن چکا ہے. ڈھولک بجائی جا رہی، گانے گائے جا رہے، ہاں ہاں ریڈیو پر گانے ہیں، گانے باقاعدہ میوزک چل رہا ہے. اب وہ دین آ گیا کہ اب دھویا جائے گا خوشبو سے. مزار اقدس کو دھویا گیا، دھوتے رہے دھوتے رہے. حضرت کہتے ہیں میں 10 سال کا تھا. شیخ الہند فرماتے ہیں اپنا واقعہ، شیخ الہند رحمت اللہ علیہ اپنا واقعہ فرماتے ہیں، فرمایا میں 10 سال کا تھا. شیخ الہند کی زندگی تو تم پڑھو، وہ کون تھے؟ اللہ اکبر. دھوتے دھوتے جب دھو دیا پورا، اب یہ پانی بھر رہے ہیں برکت کے لیے، بھر رہے ہیں بوتلوں میں. ساری قوم ٹوٹ رہی ہے ٹوٹ رہی ہے. اور میں تو وہاں چھوٹا تھا، کھڑا تھا دیکھنے کے لیے. تو پانی ڈالتے تھے تو میرے کپڑے بھی اس دودھ اور عرق وغیرہ سے پورے بھیگ گئے تھے. حضرت فرماتے ہیں کہ وہ ایسے پاگل بنے ہوئے تھے، انہوں نے میرے کپڑے بھی نکال کر اس کو نچوڑ کر کے بھر لیا. اور حضرت فرماتے ہیں مجھے یقین ہے کہ میرے کپڑے پیشاب والے ناپاک تھے، میرے کپڑے پیشاب والے ناپاک تھے، انہوں نے میرے کپڑے بھی نکال کر کے نچوڑنا. میں بھاگ رہا ہوں کپڑے کھینچ رہے. نوح علیہ الصلوۃ والسلام اس زمانے میں شرک عام ہوا، اللہ نے سب سے پہلے حضرت نوح علیہ السلام کو بھیجا. مستدرک حاکم کی روایت سے علامہ جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ اتقان الاتقان فی علوم القرآن میں نوح علیہ السلام کا نام نقل فرماتے، عبد الغفار نام تھا ان کا. بعضوں نے ان کا نام سکن بیان کیا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام سے لوگوں کو بڑا سکون ملتا تھا. بعضوں نے ان کا نام شاکر بیان کیا ہے. قرآن کریم میں بھی حضرت نوح علیہ السلام کو انہ کان عبدا شکورا کہا ہے، اللہ کے بہت بڑے شکر گزار بندے، بڑے شکر گزار بندے تھے. یہ نوح جو ہے یہ حضرت کا لقب ہے. اب یہ لقب کیوں ملا؟ قوم کی تباہی بربادی کو دیکھ کر حضرت نوح علیہ السلام بہت روتے تھے تو لوگوں نے ان کو نوحا یعنی نوح ہی سے پکارنے لگے. وسیری نے ایک اور وجہ بیان کی ہے نوح کے لقب پر کہ ایک مرتبہ حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے ایک کتا آیا، بد شکل تھا، کتے کی شکل اچھی نہیں تھی. یونگسٹر سے اگلی ڈاگ، اگلی ڈاگ. تو کتے سے خطاب کیا، تو کتنا بد شکل ہے. اللہ نے اس کتے کو زبان عطا فرمائی. عبد الحمید مولانا عبد الحمید سواتی اس بات کو نقل فرماتے ہیں تفسیر معالف العرفان میں، اس کتے نے کہا کہ میں بد شکل ضرور ہوں لیکن آپ نے انگلی اٹھائی مجھ پر یا میرے پیدا کرنے والے اللہ پر؟ مجھ پر؟ مجھے بد شکل بنایا کس نے؟ اللہ نے بنایا تو آپ نے مجھ پر انگلی نہیں اٹھائی، آپ نے بنانے والے خالق پر انگلی اٹھائی. یہ بات، یہ چوٹ ایسی لگی حضرت نوح علیہ السلام کے دل پر کہ وہ زندگی پر روتے رہے. ہم کتنا کرتے آج، دیکھو نا کتنا اگلی لگتا ہے، دیکھو نا کیسا ہے، دیکھو نا کیسے اس کی ناک، دیکھ کیسا کالا ہے، کیسا. اس پر انگلی نہیں کرتے، بنانے والے خدا پر انگلی کرتے ہیں. بے شمار وجہ نقل کی ہے. لقد ارسلنا نوحا الى قومه حضرت نوح علیہ السلام کو اپنی قوم کی طرف بھیجا، فقال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو، تمہارے لیے اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں. انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم، دعوت دے رہے ہیں اے تمہارے لیے ڈرانے والا ہوں بڑے دن کے، یعنی قیامت کے عذاب سے. قیامت کا عذاب بڑا خطرناک ہے، اس کو یوم الاخر، لاسٹ ڈے، فائنل ڈے، قیامت کہا جاتا. میں ڈراتا ہوں. قال الملو من قومه، قوم کے سرداروں نے کہا، قوم کے سرداروں نے کہا، یہ قوم کے سردار ہر وقت سامنے آئے ہیں دین کی رکاوٹوں میں، ہر جگہ پر. نبی علیہ الصلوۃ والسلام طائف سے تشریف لائے تو قوم کے سرداروں کے پاس گئے، مجھے اجازت دیجئے مکہ میں رہنے کی، تاکہ آگے والا جملہ خود نبی نے بھی فرمایا، ابلغکم رسالات ربی، میں اپنے رب کے میسج کو پہنچا دوں. تو ہر ایک نے انکار کر دیا، چونکہ قوم کا ہر سردار جانتا تھا اگر ہم نے نبی کو اپنے گھر رکھ لیا تو یقیناً ہمیں ایک کو رکھنے کی وجہ سے پوری دنیا سے لڑائی لڑنی ہے. ایک نے منع کر دیا نبی علیہ السلام کو، سوائے ایک گروپ کے جن کے احسانات بے شمار تھے. قوم کے سردار حضرت شاہ سید احمد شہید رحمت اللہ علیہ، محنت کرتے 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 زمانے میں 400 آدمی کو تیار کیا تھا، ہی پریپیئرڈ 400 پیپل. محنت تو کرنی پڑتی ہے، ایسے تھوڑا ہو جاتا ہے. بنجر زمین پر محنت کریں گے تو ہی پھر کچھ ہوگا، جس میں استعداد ہوگی وہ آگے بڑھے گا. ہمارے اکابرین نے بڑی محنت کی ہے، ایک ایک فرد کے لیے. ایک رات میں سوات والوں نے، ایک رات میں سوات والوں نے ان 400 کو شہید کر دیا، ایک رات میں. شاہ صاحب فرماتے ہیں، شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں پہنچا وہاں سوات میں، تم نے کیا کیا؟ انہوں نے جو لوہے کی رم ہوتی ہے اس میں سے کاغذات نکالے، ہندوستان سے بے شمار لوگوں کے خطوط پہنچے ہوئے تھے اور اس میں لکھا ہوا تھا، یہ سب کے سب وہابی، انہیں قتل کر دو، نبی کے گستاخ نے قتل کر دو. شاہ صاحب فرماتے ہیں، میں خون کے آنسو سے رونے لگا کہ میری زندگی کی پونجی تم نے ایک رات میں ختم کر دی، قوم کے چودھریوں نے. یہ دین کا کتنا نقصان کر دیا تم نے، یہ 40 میرے ہوتے تو کتنا دین آگے پھیلتا. جب بھی کوئی دین کا کام لے کر کھڑا ہوتا ہے تو اس کے دین کے کام میں یقیناً رکاوٹ آتی ہے، ہر نبی کا یہ مسئلہ رہا. چھلنی ہے، چھلنی اس میں اللہ ڈالتا ہے، اس میں ڈالتا ہے، جو نصیب والا وہی باقی رہتا ہے، باقی تو نیچے سے گر جاتے ہیں. اللہ والوں کو چھلنی میں اللہ ڈالتا ہے اور امتحان لیتا ہے. نبی علیہ السلام کا کتنا امتحان لیا، انبیاء علیہ السلام کا کتنا امتحان لیا. اور کبھی ایسا ہوتا ہے ہمارے اکابرین نے محنت کر کے ان کا امتحان ہو گیا، ایک جماعت تیار ہوگی، پھر کسی نے کوئی فتنہ شروع کر دیا، پھر سارے بھاگ گئے، پھر محنت کی، پھر کسی نے 2-4 سال کے بعد فتنہ شروع کر دیا، سارے بھاگ گئے، یہ تو ایسا ہے، یہ تو ایسا ہے. حالانکہ ایسا نہیں ہے، بعد میں پتا چلتا ہے یہ تو نیک آدمی ہے، لیکن لوگوں نے کان بھر کر ہم کو اپنے بزرگوں سے الگ کر دیا. حضرت مولانا غلام علی صاحب دلی میں بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، ان کے خادم تھے، ان کا نام عبداللہ تھا، مسجد میں اذان بھی دیتے تھے، مسجد کو صاف بھی کرتے تھے. 30 سال سے حضرت کے ساتھ رہے. اب وہ بندہ کیسا بنا ہوگا، 30 سال سے حضرت کی خدمت میں، حضرت کے سارے کام کاج سب کچھ. ایک مرتبہ دیکھا مسجد میں 4 صوفی بیٹھے ہوئے، ان کو مسجد صاف کرنی تھی، ان 4 صوفیوں کو دیکھا، یہ تو بات ہی کرتے جا رہے ہیں، اٹھتے ہی نہیں ہے، بات کرتے رہے کرتے رہے کرتے رہے. دوسرے دن انہوں نے دیکھا میں جا کے بیٹھوں پاس میں، سنوں تو صحیح. تو ایک صوفی کہنے لگا، میں تو خواب میں گیا، عرش پر پہنچ گیا، میں نے عرش کا طواف کیا، میں نے اللہ کی زیارت کر لی. دوسرا پھر اسی طرح بولنے لگا کہ اللہ تعالیٰ نے، میں اللہ کو ڈائریکٹ سلام کیا. ملاقات کی صوفیوں کی بات تو ایسی ہی ہوتی ہے، پہنچے ہوئے ہوتے ہیں نا اوپر. ایک دن ہو گیا، دوسرا دن ہو گیا، ایسی بات ہے، تیسرا دن ہو گیا. اب یہ عبداللہ کے دل میں کچھ آ گیا، یار 30 سال سے میں اپنے شیخ مولانا غلام علی کے پاس رہتا ہوں اور میں تو اللہ تک ابھی پہنچا ہی نہیں. لوگوں کی تمنا ہوتی ہے نا پہنچنے کی، پہنچا ہی نہیں میں. ہاں ہاں یہ بات سن کر جاؤ. اب حضرت سے بات نہیں کرتا برابر سے، منہ چڑھا ہوا پھلا ہوا ہے، بات نہیں کرتا. حضرت مولانا غلام علی سمجھ گئے، اپنے مریدین سے کہا کہ عبداللہ کو کیا ہو گیا، منہ پھلا پھلا گھومتا رہتا ہے، سامنے بات نہیں کرتا برابر. چار پانچ جن ہو گئے، وہ صوفی جا ہی نہیں رہے اس مسجد میں، اسی کو لینے کے لیے آئے ہوں گے. کر دیا اس کو حضرت سے، ہم تو اللہ تک پہنچے ہوئے ہیں، ہم تو عرش کا طواف کرتے ہیں، اللہ سے ملاقات کرتے ہیں، اللہ کو سلام ڈائریکٹلی کرتے ہیں، اللہ کی زیارت روزانہ میں ہوتی ہے. یہ گیا اپنے شیخ کے مولانا غلام علی صاحب کے پاس، کہا میں تو جا رہا ہوں. کہا کہاں جا رہے ہو؟ کہا فلاں صوفی آئے ہوئے ہیں، ان کے ساتھ میں تو چلا جاتا ہوں. کہا کیوں؟ کہا آپ نے، میں 30 سال سے آپ کے پاس رہا، کبھی مجھے اللہ تک پہنچایا ہی نہیں، وہ سارے صوفی تو اللہ تک پہنچے ہوئے ہیں. حضرت نے کیا جملہ فرمایا؟ فرمایا 30 سال میں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق زندگی گزارنے والا نہیں بنا. فرمایا ہاں یہ بات تو ہے، میری کوئی سنت چھوٹی نہیں ہے. فرمایا اس سے بڑھ کر کیا چیز ہوگی، اس سے بڑھ کر کیا چاہیے کہ اللہ والوں کی مجلس میں بیٹھ کر تیری زندگی نبی کی زندگی کی طرح ہوتے جا رہی ہے. کمال وہ نہیں ہے، کمال تو یہ ہے جس کے بارے میں خود نبی فرماتے ہیں ما انا علیہ و اصحابی، کامیاب تو وہی ہے جو میری اور میرے صحابے کے مطابق زندگی گزارے. وہ کامیاب نہیں جو زیارت کرتا خواب میں گھومتا رہے. میں کچھ بھی ہو حضرت میں تو چلتا ہوں، جاؤ. چلا گیا تات میں صوفیوں کے پاس، چلا گیا. کچھ دن ہو گئے ذکر وغیرہ کرتا رہا. ایک دن ان صوفیوں میں سے ایک صوفی سے پوچھا، بھائی تم تو آسمان پر پہنچ جاتے ہو، مجھے بھی تو لے جاؤ، کوئی ایسا درجہ تو بتاؤ میں بھی اللہ کی زیارت کر لوں، میں بھی طواف کر لوں. انہوں نے کہا تو پاگل ہے، وہ تو ہمارے شیخ دیکھا کرتے تھے اللہ کو، وہ ہمارے شیخ زیارت کیا کرتے تھے، ہم تو اپنے دل بہلانے کے لیے ایسی باتیں کرتے ہیں. او ہو، میں نے تو اپنے شیخ کو بھی چھوڑ دیا، ادھر سے بھی رہ گیا، ادھر سے بھی رہ گیا. دوبارہ چھوڑ کر کے اپنے شیخ مولانا غلام علی صاحب کے پاس آیا اور آ کر کہنے لگا حضرت بات ایسی ہو گئی. حضرت نے فرمایا میں نے تجھے کہا تھا، میں نے تو دھوبی گات نہیں کھولا ہوا ہے، جاؤ نکلو یہاں سے. دھوبی گات نہیں کھولا، میں نے تمہارے کپڑے دھوئے یعنی تمہارے بدن کو صاف کیا، لگتے لگتے مجھے 30 سال لگ گئے، تو نے اب اسی کپڑے کو میلا کر دیا، اب دوبارہ میرے پاس آیا، کوئی دھوبی گھات ہے کہ میں تمہیں دوبارہ دھوپا دھوتا رہوں؟ جاؤ یہاں سے. نہ ادھر کا رہا نہ ادھر کا رہا. ایسا بھی ہوتا ہے. بات کہاں سے کہاں چل رہی ہے، میں تو کہاں پہنچ رہا ہوں، خیر بہت آگے نکل گئی، چلو یہیں پر بس کرتے ہیں، کل آگے بات چلیں گے، انشاءاللہ پڑھیں گے. قال الملأ من قومه انا لنراک فی ضلال مبین، قوم کے سرداروں نے کہا بے شک ہم دیکھتے ہیں کہ آپ تو سری گمراہی میں ہیں. یہ کس کو کہا جا رہا ہے؟ حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کو. چلو انشاءاللہ پھر کل بولیں گے. اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد النبي الامي والي وبارك وسلم تسليما يا ارحم الراحمين يا ذا الجلال والاكرام. اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، رحم فرما دے، کرم فرما دے اللہ. اے اللہ ہم من کے پاپی ہے اللہ، ہمارے من کو دھو دے اللہ، ہم من کے پاپی ہے اللہ، اندر میں اللہ حسد بغض کینہ سے بڑا ہوا دل ہے اللہ، تو صاف فرما دے اللہ، صاف فرما دے. تیرے قرآن اور حدیث کی بارش کو ہمارے دلوں میں اتار دے اور ہمارا دل صاف ہو جائے اللہ. بنجر زمین ہے ہماری دل کی اللہ، تو صاف فرما دے اے اللہ. اس میں حسد کے کانٹے اگے ہوئے ہیں، اس میں بغض کے کانٹے ہوئے ہیں اے اللہ، اس میں برائیوں کی گھاس اگی ہوئی ہے اے اللہ، تو اس کو ختم فرما دے. تیرے قرآن کی برکت سے، تیرے نبی علیہ السلام کی سنت کی برکت سے صاف فرما دے اے اللہ. اور تیرے قرآن اور حدیث کی نورانیت ہم سب کے دلوں میں اٹار دے، ہم سب کو ایک اور نیک بنا دے، آپس میں محبت کرنے والے بنا دے. سارے مسلمانوں پر رحم فرما دے، فلسطین کے مسلمانوں پر رحم فرما دے، غزہ کے مسلمانوں پر رحم فرما دے، غیب سے ان کی مدد فرما دے اللہ، کھانے پینے میں، ہر چیز میں، مکان میں، عزت اور آبرو میں ان کی مدد فرما دے اے اللہ. ظالمین کے ہاتھوں کو روک دے اللہ، ظالمین کے ہاتھوں کو روک دے اللہ، مظلوم کی دعاؤں کو سن لے اللہ، مظلوم کی دعاؤں کو سن لے اللہ، معصوم انسنٹ بچوں کی دعاؤں کو سن لے اللہ. رمضان کے مبارک مہینہ، نہ کھانا ہے، نہ پانی ہے، نہ مکان ہے اللہ، گھر سے بے گھر ہے اللہ، روزے کی حالت میں گرمی کا زمانہ ہے اللہ، تو ان پر نظر کرم فرما دے اللہ، نظر کرم فرما دے اللہ. دنیا میں ایسے کتنے ہی جیلوں میں پڑے ہوئے ہیں بے قصور اللہ, ان کی رہائی فرما دے اللہ, رہائی فرما دے اللہ, مسلمانوں کی حفاظت فرما لے اللہ. تجھے تیرے اس مبارک کلام کا واسطہ دیتے ہیں, تجھے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ دیتے ہیں, ان کی امت پر رحم فرما دے اللہ, رحم فرما دے اللہ. افطاری کا وقت ہے, دعا قبول فرما لے اللہ. ہم سب کے دلوں کو پاک اور صاف فرما دے, ہماری اولادوں کو نیک بنا دے اللہ, ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما, ہمارے شیوخ اور اساتذہ کرام کی مغفرت فرما اللہ, ساری مساجد مکاتب مدارس کی حفاظت فرما, علماء صلحاء کی حفاظت فرما, مبلغین اور نیک لوگوں کی حفاظت فرما, سارے مسلمانوں کی حفاظت فرما اللہ, جو ہم سے محبت کرتے ہیں قرآن اور حدیث کی وجہ سے اللہ, تو ان کے گھروں میں قرآن کی برکت عطا فرما اللہ, علماء صلحاء پیدا فرما. بہت سارے میرے دوست احباب نے دعا کے لیے کہا ہے, سب کی جائز مقاصد پورے فرما. صلی اللہ تعالی علی خیر خلق سیدنا محمد وعلی وسلم.